بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں باز سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. سامعین، ریڈیو تہران سے صبح کی نشریات شروع ہو چکی ہیں. آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام جو ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام جن میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. خبریں دیکھنے کے لیے اور سحر ٹی وی کے پروگرام اور ریڈیو تہران کے آرکائیو کے پروگرام سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین، آپ پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام انداز جہاں، جس میں ہم آج آپ کو تجارتی خبریں سنوائیں گے. اور تجارتی خبروں کے بعد آپ سنیں گے پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزیر خارجہ نے فن لینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں کہا ہے کہ ایران کے بعض مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈروں اور افسروں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے مزار پر حاضری دی اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عہد کیا. ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں کالجوں میں مسلمان طالبات کے حجاب کے ساتھ اندر آنے سے روک دیے جانے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے. پاک افغان سرحد پر برفانی تودے کی زد میں آنے سے 19 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اور عراقی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ تہران ریاض کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے لیے اس ملک سے اپنے بھرپور روابط کا استعمال کریں گے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے فن لینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ پابندیوں کے سلسلے میں ایران کے بعض مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی. فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیر کو تہران پہنچے، جہاں وزارت خارجہ کی عمارت میں ایرانی وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا اور باہمی مذاکرات انجام دیے. مذاکرات کے بعد ایران اور فن لینڈ کے وزراء خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں ایران کے بعض مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی. انہوں نے کہا کہ لیکن تہران پوری نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ ایک اچھے اور فوری سمجھوتے کے حصول کی کوشش جاری رکھے گا. انہوں نے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ویانا مذاکرات کے تازہ ترین مسودے کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ ابھی بھی ایران کے بعض مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی. حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار ویانا میں جاری مذاکرات کے دوران سمجھوتے سے متعلق متن کی تیاری کے تعلق سے اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. فن لینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم ایٹمی معاہدے کی حمایت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ دوبارہ بحال ہو جائے گا اور سر انجام کامیاب مذاکرات کا نتیجہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی معاملات میں فروغ کے موقع میں تبدیل ہوگا. ایران اور فن لینڈ کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں یمن اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ تہران مطالبہ کرتا ہے کہ یورپی ممالک امریکی وعدہ خلافیوں اور بے عملی کا نوٹس لیتے ہوئے اس سے باہر نکلے اور واشنگٹن کو اب اپنی وعدہ خلافیوں اور بے عملی سے باز آ جانا چاہیے. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ویانا مذاکرات کے آٹھویں دور کے مذاکرات پھر سے شروع ہونے کے بارے میں کہا کہ ایران کو توقع ہے کہ تمام وفود من جملہ امریکہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے واضح ایجنڈے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی حکام کے اس بیان پر کہ وہ ایٹمی سمجھوتے کی پاسداری کے تعلق سے آئندہ حکومت کے بارے میں ضمانت نہیں دے سکتے کہا کہ ایران اور گروپ چار جمع ایک اور یورپی یونین کے نمائندے کا اظہار ہے کہ امریکی حکومت کو آئندہ کے لیے صحیح ضمانت دینا چاہیے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا کہ امریکی حکام کو جان لینا چاہیے کہ تخریبی اقدامات اور غلط فیصلوں میں جملہ ایٹمی سمجھوتے سے غیر قانونی طور پر باہر نکل جانے کی قیمت ایرانی عوام اپنی جیب سے نہیں ادا کر سکتے اور امریکہ کو ایرانی قوم کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے اور اس راستے پر واپس آ جانا چاہیے جس سے وہ منحرف ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران بغداد مذاکرات کے تناظر میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل اسماعیل کانی کے دورہ عراق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی اصولی پالیسی عراق کے قومی اتحاد اور وفاق کی حفاظت کی کوشش کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عراق کے سیاسی اور دفاعی نظام میں سبھی عراقی گروہوں کی نمائندگی ہو۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے علاقے میں سعودی عرب اور صہیونی حکومت کے ساتھ امریکہ کی بحری مشقوں کے بارے میں کہا کہ اس علاقے میں علاقے سے باہر کی طاقتوں کی ناجائز موجودگی برسا برس سے جنگ و بدمنی کا باعث رہی ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ ایک اچھا سمجھوتا اسی وقت ہو سکتا ہے جب سبھی پابندیاں ختم اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے والی پالیسیوں کو ترک کر دیا جائے۔ ایران اور گروپ چار جمع ایک کے درمیان پابندیوں کی منسوخی کے لیے ہونے والے ویانا مذاکرات 27 دسمبر 2021 سے جاری پابندیوں کی منسوخ کی تصدیق اور آئندہ پھر پابندیاں نہ نافذ کرنے کی ضمانت ویانا مذاکرات کے عمل کو دو ایسے موضوعات ہیں جن پر ایران کی تاکید ہے۔ پروگرام کے مطابق ایک ہفتے کے وقفے کے بعد ویانا میں ایران اور گروپ چار جمع ایک کے نمائندوں کے درمیان پیر سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کاروں کے وفود گزشتہ دنوں سمجھوتے کا متن تیار کرنے اور بعض اختلافی موضوعات کے سلسلے میں فیصلے کرنے میں مصروف رہے اور تقریباً تمام ملکوں کے وفود کو اعتراف ہے کہ بعض مسائل کی پیچیدگی کے باوجود امور آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی اعلی قوم سلامتی کمیشن کے سیکرٹری نے پیر کو آٹھویں دور کے مذاکرات کے جاری رہنے کے بارے میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے آٹھویں دور کے جاری رہنے کے لیے ایرانی مذاکراتی ٹیم کا ایجنڈا واضح ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے مزید کہا کہ ایسا سمجھوتا جس میں زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے والی پالیسی ختم اور پابندیاں منسوخ نہ ہوں تو ایسے میں ایک اچھا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج کے کمانڈروں اور افسران نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے مزار پر حاضری دی اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کا دوبارہ عہد کیا۔ عشر فجر کے ساتویں روز اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی آمد سے قبل مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور فوج و سپاہ کے کمانڈروں اور افسران نیز وزارت دفاع کے اعلی عہدیداروں نے امام خمینی کے مرکز مطہر پر حاضری دے کر بانی انقلاب اسلامی کی امنگوں سے تجدید عہد کیا۔ واضح ہے کہ 1 فروری 1979 کو جس وقت اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال بعد جلاوطنی کی زندگی ختم کر کے فاتحانہ انداز میں واپس ایران لوٹے اور 11 فروری کو اسلامی انقلاب پوری طرح سے کامیاب ہو گیا۔ اسی مناسب سے ایران میں ہر سال 1 فروری سے 11 فروری تک عشر فجر کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے سیاسی رہنما اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں بیان دیا ہے۔ ہندوستانی وزیر داخلہ نے راجیہ سبھا میں ممبر پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر UP کے ہاپوڑ علاقے میں قاتلانہ حملے کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے بارے میں ایک بار پھر پورے طور پر جائزہ لیا گیا اور ہم نے اویسی کو بلٹ پروف کار اور بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن خود اسد الدین اویسی نے سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا۔ امت شاہ نے کہا کہ ہم اسد الدین اویسی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سیکیورٹی قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے اویسی پر حملے کی فوری طور پر ریاستی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی تھی اور دو ملزموں کو گرفتار کر لیا جن سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں کالجوں میں مسلمان طالبات کے حجاب کے ساتھ اندر آنے سے روک دیے جانے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ چند روز قبل ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے اوڈیبی ضلع کے کالج میں باپردہ مسلمان طالبات کو کالج کے اندر آنے سے روک دیا تھا، جس پر طالبات نے شدید احتجاج کیا۔ پاک افغان سرحد پر برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں 19 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ طالبان عہدیدار نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ افغانستان سے پاکستان میں داخلے کے لیے پہاڑی درہ عبور کرتے ہوئے یہ افراد حادثے کا شکار ہوئے۔ افغان عہدیدار نجیب اللہ حسن عبدال کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن برفانی تودے کی جگہ پر تلاش کا کام کر رہے ہیں۔ اب تک برفانی تودے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 19 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ تہران ریاض کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے لیے اس ملک سے اپنے بھرپور روابط کا استعمال کریں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ تہران اور ریاض کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی تمام صلاحیتوں سے استفادہ کریں۔ عراقی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونی رابطے میں عراق کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان پانچویں دور کے مذاکرات میں تاخیر کی وجوہات کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ عراقی وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی رابطے میں تاکید کے ساتھ کہا کہ عراقی حکومت پوری سنجیدگی سے کوشش کرے گی اور تہران اور ریاض کے درمیان مفاہمت کا مناسب موقع پیدا کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی تمام صلاحیتوں سے استفادہ کرے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ سے سنا ہے اسے دل.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے انداز جہاں میں پروگرام تجارتی خبریں.
ایران تھرمل بجلی بنانے والے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل. اسلام آباد کے ساتھ اقتصادی تعاون میں تہران کا اہم کردار، پاکستان میں ایران کے سفیر. روس نے مغرب کی پابندیوں کے سامنے ایک مالی قلعہ قائم کیا ہے، بلومبرگ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، تجارتی خبروں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. ایران کی معدنی صنعتوں اور معدنی شعبے کی بڑی کمپنیوں نے گزشتہ 9 مہینوں کے دوران تقریباً 9.5 ارب ڈالر کی مختلف مصنوعات برآمد کی ہیں، کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 90% سے زیادہ اضافے کو ظاہر کرتی ہیں. ان مصنوعات کا وزن 4,22,00,000 ٹن سے زیادہ تھا، کہ جو وزن کے لحاظ سے 9.5% اضافے کو ظاہر کرتی ہیں. اس میں اسٹیل اور اس کی مصنوعات کا حصہ سب سے زیادہ تھا، کہ جو 5 ارب ڈالر سے زیادہ تھا، جس کے بعد تانبے اور اس کی مصنوعات کا حصہ تھا، کہ جو تقریباً 1.5 ارب ڈالر تھا. جبکہ دیگر معدنی مصنوعات کا حصہ 65 کروڑ ڈالر سے زیادہ تھا. اس عرصے کے دوران ایران نے تقریباً 2.70 ارب ڈالر کی مختلف معدنی مصنوعات درآمد کی، کہ جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت تقریباً 11% زیادہ تھیں. ایران تھرمل بجلی پیدا کرنے والے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے.
ایران میں تھرمل بجلی گھروں کی پیداواری گنجائش 69,000 میگا واٹ ہے، اور اس طرح وہ دنیا میں تھرمل بجلی پیدا کرنے والے بڑے ملکوں میں 9ویں نمبر پر ہے. دنیا میں تھرمل بجلی گھروں کی مجموعی پیداواری گنجائش 7,320 گیگا واٹ تک پہنچ گئی ہے، کہ جس میں سے گیس پاور پلانٹ اور کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹ 4,284 گیگا واٹ کی گنجائش کے ساتھ 58% حصہ رکھتے ہیں. چین، امریکہ، ہندوستان، جاپان، روس، جرمنی، جنوبی کوریا، سعودی عرب، ایران اور انڈونیشیا بالترتیب تھرمل بجلی پیدا کرنے والے 10 بڑے ممالک ہیں. اس وقت ایران کے تمام بجلی گھروں کی پیداواری گنجائش 86,000 میگا واٹ سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے تھرمل بجلی گھر، جوہری بجلی، فن بجلی گھر اور قابل تجدید توانائیوں وغیرہ سے چلنے والے بجلی گھر شامل ہیں. اس وقت ایران کے 129 بجلی گھروں میں تھرمل بجلی کی پیداوار کے 587 یونٹ تعمیر کیے گئے ہیں، کہ جن میں سے 67% نجی شعبے کے پاس ہیں، اور منصوبہ بندی کے مطابق موسم گرما میں بجلی کی پائیدار فراہمی کے لیے ان میں 4,750 میگا واٹ گنجائش کے حامل مزید 31 نئے یونٹس کا اضافہ کیا جائے گا.
2021 میں ایران اور چین کی باہمی تجارت 14.80 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، کہ جس میں چین کی ایران سے درآمدات کا حصہ 6.5 ارب ڈالر تھا. چین کے محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ ایران سے چین کے درآمدات میں اس سے گزشتہ سال کے نسبت 1% اضافہ ہوا ہے، اور یہ 6.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. چین نے 2020 میں ایران سے 6.40 ارب ڈالر کی درآمدات کی تھی. ایران کے لیے چین کی برآمدات بھی 2021 میں تقریباً 2% کم ہو گئی، اور یہ 8.30 ارب ڈالر تک پہنچ گئی. چین نے 2020 میں ایران کو 8.50 ارب ڈالر کی برآمدات کی تھی. واضح رہے کہ ایران اور چین نے حال ہی میں 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہمیشہ اچھے اور پائیدار تعلقات رہے ہیں، اور حالیہ چند برسوں کے دوران ان تعلقات میں خاص طور پر اسٹریٹجک شعبوں میں فروغ آیا ہے۔ سید محمد علی حسینی نے روزنامہ نوائے وقت سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کو جو کورونا کی وجہ سے کم ہو گیا تھا، نئی سرحدی گزرگاہوں اور سرحدی بازاروں کے افتتاح کے بعد ایک بار پھر بڑھ جائے گا۔ ایران کے سفیر نے دونوں ہمسایہ ممالک کے تجارتی لین دین کی صورتحال کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دونوں ملکوں کے حکام اقتصادی شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں پرعزم ہیں۔ کورونا سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت $1.5 ارب تک پہنچ گئی تھی، جو اب کورونا کی وجہ سے کم ہو کر $1.10 کروڑ رہ گئی ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے مابین کم از کم $5 ارب کی تجارت کی گنجائش موجود ہے۔ ہندوستان نے الیکٹرک گاڑیوں پر درآمدی ٹیکس کم کرنے کی ٹیسلا کمپنی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اسے ہندوستان کے اندر الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہندوستان کے بالواسطہ ٹیکس اور کسٹم کے مرکزی بورڈ کے چیئرمین وویک جوہری نے ایک انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہندوستان نے الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے والی امریکی کمپنی ٹیسلا کو ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستان نے مکمل تیار کاروں کی درآمد پر 60% سے 100% کے درمیان ٹیکس عائد کر رکھا ہے اور ٹیکس کی حد $4 لاکھ مقرر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹیسلا کمپنی کی تمام گاڑیاں اس کیٹیگری میں شامل ہوتی ہیں۔ وویک جوہری کا کہنا تھا کہ ٹیکسوں کے اس نظام نے دیگر کمپنیوں کو کاریں درآمد کرنے سے نہیں روکا ہے، اس لیے ہم ٹیسلا کمپنی کو استثناء نہیں دیں گے۔ ٹیسلا کمپنی نے درخواست کی تھی کہ ہندوستان کی حکومت اعلی ماڈل کی گاڑیوں پر ٹیکس کو کم کر کے 40% کر دے۔ ناظرین، تجارتی خبروں کے لیے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ گیس کی عالمی قلت اور یورپ میں اس کی قیمت میں زبردست اضافے کی وجہ سے یورپ نے کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر چالو کر دیے ہیں تاکہ گیس کے استعمال کو کم کر سکے۔ توانائی کی عالمی ایجنسی نے گیس کی مارکیٹ کے بارے میں اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال کے دوران یورپ میں قدرتی گیس کی طلب میں کمی واقع ہو رہی ہے اور خریدار سستے کوئلے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یورپ میں گیس کی طلب گزشتہ سال 5% بڑھ گئی تھی، جو اس سال کم ہو کر 4% رہ گئی ہے، اور یہ بجلی کے شعبے میں گیس کے استعمال میں کمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ توانائی کی عالمی ایجنسی کا کہنا تھا کہ گیس کی طلب میں کمی کا ازالہ کسی حد تک قابل تجدید توانائیوں سے کر دیا جائے گا۔ گیس کی زیادہ قیمت اور اس کے نتیجے میں بجلی کی قیمت میں اضافے سے صارفین اور عام سروسز پر اس کا بوجھ پڑے گا۔ روس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پابندی عائد کرنے کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔
امریکی نیوز ایجنسی بلومبرگ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ روس مالی قلعہ قائم کر کے نقصان کے بغیر مغرب کی پابندیوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ بلومبرگ نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو بائیڈن حکومت کے روس کے خلاف اقدامات کے جن کے بارے میں وہ اپنے اتحادیوں سے صلاح و مشورہ کر رہی ہے، روس کی کرنسی روبل یا روس میں سرمایہ کاری کی فضا اور افراطی زر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ روس کے لیے 2014 جیسی اقتصادی مشکلات کھڑی نہیں کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور بعض مغربی ممالک نے حالیہ ہفتوں کے دوران روس پر دباؤ میں اضافہ کرنے کے لیے اس پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ روس نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے اور قرضے کم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ڈالر سے اپنی وابستگی بہت حد تک کم کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے بیزلی نیبنزیا نے حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ اگر روس کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں تو ان پابندیوں سے صرف روس کو ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس پر ماسکو بھی جوابی کارروائی کرے گا۔
امریکہ کے ادارے جیولوجیکل سروے کی ابتدائی اطلاعات کے مطابق چین نے 2021 میں سب سے زیادہ سونا پیدا کیا تھا۔ ان اطلاعات کے مطابق 2021 میں سونے کی عالمی پیداوار 3000 ٹن تک پہنچ گئی، کہ جو 2020 کے مقابلے میں 1% کم تھی۔ 2020 میں سونے کی عالمی پیداوار 3030 ٹن تھی۔ گزشتہ سال پاپوا نیو گنی، روس اور امریکہ میں سونے کی پیداوار میں کمی کا چین، گھانا، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ اور تنزانیہ میں سونے کی پیداوار میں اضافے پر اثر پڑا۔ چین نے 2021 میں 370 ٹن سونا پیدا کیا کہ جو 2020 کی نسبت 5 ٹن زیادہ تھا۔ 2020 میں اس نے 365 ٹن سونا پیدا کیا تھا اور وہ دنیا میں پہلے نمبر پر تھا۔ آسٹریلیا 330 ٹن کی پیداوار کے ساتھ دوسرے، روس 300 ٹن پیداوار کے ساتھ تیسرے اور امریکہ 180 ٹن پیداوار کے ساتھ چوتھے نمبر پر تھا، جبکہ کینیڈا 170 ٹن پیداوار کے ساتھ دنیا میں پانچویں نمبر پر تھا۔ اسی کے ساتھ تجارتی خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ اسفر قاسمی کو اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ تجارتی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد ہم آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور قرار کی منزل آخرت ہے، لہذا اسی گزرگاہ سے وہاں کا سامان لے کر آگے بڑھو جو تمہارا دار قرار ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، کچھ افراد دنیا دار ہوتے ہیں اور کچھ اہل آخرت۔ دنیا دار وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کر اسی کے دل دادا ہوتے ہیں اور دنیا کی فرقت انہیں اسی طرح ناگوار گزرتی ہے جیسے انسان کو اپنے اہل و عیال کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اہل آخرت دنیا میں اسی طرح رہتے ہیں جیسے دوسرے رہتے ہیں اور دنیا کی حلال لذتوں سے ایسے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے دوسرے ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو دائمی زندگی مان کر اس سے دلبستگی کا شکار نہیں ہوتے۔ ایسے افراد در حقیقت خدا کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اہل آخرت اور دنیا داروں کے صفات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ دنیا دار دنیا سے سکون حاصل کرتے ہیں، اسی سے مانوس ہوتے ہیں اور اسی کو اپنا دائمی مستقر سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا دار القرار نہیں ہے۔ چنانچہ جب کوئی انسان اس سے مانوس ہو کر تسکین قلب حاصل کر لے تو وہ فریب دنیا کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے دار القرار سمجھتے ہیں جبکہ وہ ایسی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں، اور فنا کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں۔ تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے، زندگی کے لیے نہیں۔ تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے، اور تم آخرت کے راستے پر ہو، اور خبردار دنیا داروں کو دنیا کی طرف جھکتے اور اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آ جانا کہ پروردگار تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے، وہ خود بھی اپنے مصائب سنا چکی اور اپنی برائیوں کو واضح کر چکی ہے۔ انسان دنیا کو دارالقرار سمجھ کر اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس سے دل لگا بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، نہ خود دنیا کو قرار ہے اور نہ ہی دنیا میں کسی کے لیے قرار ممکن ہے۔ یہاں انسان کی حیثیت مسافر کی سی ہے کہ جہاں چند دن گزار کر آخرت کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسے دائمی قیامگاہ مان لیتا ہے۔ اگر انسان دنیا سے مانوس ہو جائے اور دنیا اس کے لیے وجہ سکون بن جائے تو پھر یہ احساس تبدیل ہو جاتا ہے اور دنیا اس کو اپنے جال میں الجھا لیتی ہے۔ انسان فریب دنیا کا شکار ہو کر شرک دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ان دنیا داروں کا حال ہوتا ہے جن کے خیال خام میں دنیا دارالقرار اور وجہ سکون ہے۔ واقعاً اندھا وہی ہے جس کی نگاہیں دنیا سے آگے نہ دیکھ سکیں۔ اس طرح دنیا اندھے کی نگاہ کی آخری منزل ہے، لیکن صاحب بصیرت وہ ہے جس کی نگاہیں ماورائے دنیا کا نظارہ کر لیتی ہیں اور اس کی عاقبت کو دیکھ لیتی ہیں۔ آخرت اس کی نظروں کے سامنے ہے، لہذا اس کے قدم اس دنیا پر نہیں ٹھہرتے، بلکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کے آگے کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا مشتاق بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور خبریں اور سیاسی گفتگو شام کی نشریات میں جو پیش کی جاتی ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ علاقائی خبروں پر ریڈیو تہران خاص توجہ دیتا ہے۔ پروگرام صبح امید ہو یا آس پاس، یا آج کا ایران پروگرام ہو یا افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، یا منارۂ نور ہو یا مقدس دفاع، سب کے سب پروگرام معلوماتی اور دل نشین ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ مناسبتوں پر خصوصی پروگرام پیش کرنا ریڈیو تہران کا خاصہ ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ آپ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ تمام سامعین دوستوں اور اراکین ریڈیو کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، مرزا مشتاق بیگ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص گزرا ہے جو حلال طریقے سے زندگی گزارنے اور مال و دولت کمانے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے حرام کا راستہ اختیار کیا، لیکن اس میں بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شیطان اس کے سامنے آشکارا طور پر ظاہر ہوا اور کہا کہ تو حلال طریقے سے مال و دولت کمانا چاہتا تھا، لیکن کامیابی نہیں مل سکی، اور حرام راستہ اختیار کرنے کے باوجود بھی تجھے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ کیا तू चाहता है कि मैं तुझे कुछ ऐसी चीजें सिखाऊं कि जिसके जरिए तू दौलत कमाने में कामयाब हो जाए और तेरी खुशहाली के दिन शुरू हो जाएं और तू कुछ लोगों को अपना पैरो और ताबे बना सके। उस शख्स ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। शैतान ने कहा, खुद से मजहबी फिरके की बुनियाद रख और लोगों को अपने खुद साख्ता फिरके की तरफ दावत दे। उस शख्स ने शैतान के बताए हुए मंसूबे पर अमल किया और लोगों में भी उसको मकबूलियत हासिल हुई और लोग खुद साख्ता मजहब के पैरोकार हो गए और जितनी दौलत व सरवत वो चाहता था उसने हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद मुतवज्जे हुआ कि उसने कितना गलत काम अंजाम दिया और लोगों को गुमराह कर दिया। वो सोचता था, शायद मेरी तौबा भी कबूल न हो, मगर ये कि जो लोग मेरे जरिए से गुमराह हुए हैं उनके पास जाऊं और कहूं कि जो भी तुमने मुझसे सुना है वो बातिल और खुद साख्ता था और उनको वापस पलटाऊं, शायद इस सूरत से मेरी तौबा कबूल हो जाए। वो अपने एक पैरोकार के पास गया और उससे कहा कि मैंने जो कुछ तुमसे कहा था वो सब बातिल और खुद साख्ता था। इसी तरह वो एक एक के पास गया और उसने हकीकत बयानी से काम लिया और ये कहा कि जो कुछ मैंने कहा था उसकी कोई बुनियाद और असास नहीं थी। लोगों ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी माजी की बातें हक थीं और तुम अब अपने दीनों मजहब में शको शुभे का शिकार और गुमराह हो गए हो। लोगों का ये जवाब सुना तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़ लिया, हाथों में और पाँव में जंजीरें डाल ली और कहा कि उस वक्त तक अपने आप को इनसे जुदा नहीं करूंगा जब तक खुदावंद मुताल मेरी तौबा को कबूल नहीं कर लेता। खुदावंद मुताल ने उस जमाने के नबी को वही की कि फलां शख्स से कहो कि मेरी इज्जत की कसम, इस कदर नालो जारी करे और तड़पे कि जिस्म का जोड़ जोड़ अलग हो जाए, तब भी उसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा, उसकी तौबा को कबूल नहीं करूंगा। मगर ये कि जो लोग तेरे खुद साख्ता दीनों मजहब पर रहते हुए इस दुनिया से चले गए और तूने उनको गुमराह कर दिया था, अपनी तमाम हकीकत से उन्हें आगाह कर ताकि वो तेरे खुद साख्ता दीन से पलट जाएं, और ये काम तेरे इम्कान में नहीं है।
और सामेईन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम सुबह उम्मीद अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 19 بہمن، 6 رجب اور 8 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ رجب سن 248 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور ابو حاتم سہل بن محمد سجستانی نے وفات پائی۔ سجستانی قرآن علوم اور حدیث کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ درس و تدریس، تلاوت قرآن اور قرآن علوم کے فروغ کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی مسائل سے بھی غافل نہیں تھے۔ ابو حاتم سجستانی کی تصانیف میں اعراب القرآن اور اخلاق الانسان مشہور ہیں۔ شاعرہ جب سن 516 ہجری قمری کو معروف ادیب اور مصنف ابو محمد قاسم بن علی بصری نے وفات پائی. وہ ابن حریری کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے مقامات نامی کتاب تحریر کی جو اپنے آپ میں بے نظیر اور بہت مشہور ہے. ابن حریری نے اس کتاب میں عربی زبان کے اسرار و رموز کو آسان اور سبق آموز قصے کہانیوں کے انداز میں بیان کیا ہے. اس بنیاد پر یہ گراں بہا کتاب قدیم زمانے سے آج تک عربی ادب سے آگاہی کے سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ہے. آٹھ فروری سن 1742 عیسوی کو سویڈن کے ماہر علم کیمیا کارل ویلہم شیل پیدا ہوئے. غربت کے باوجود علم کیمیا سے بہت زیادہ دلچسپی کے باعث انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور 5 سال تک مسلسل مطالعہ اور تحقیقات کے بعد سن 1772 میں کلورین گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے. ویلہم شیل کا سن 1786 میں انتقال ہو گیا. آٹھ فروری سن 1759 عیسوی کو اٹلی کے مشہور شاعر لوئیجی لامبرتی پیدا ہوئے. ان کے والد کی کتابوں کی دکان تھی. لامبرتی مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد ادب کی جانب مائل ہوئے اور پھر انہوں نے شاعری شروع کر دی. انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ فرانس میں گزارا. انقلاب فرانس کے زمانے میں وہ پیرس میں تھے اور سن 1812 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کا دیوان سن 1822 میں شائع ہوا. آٹھ فروری سن 1903 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک بڑے سیاسی رہنما اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم تنکو عبد الرحمن پیدا ہوئے. وہ ملایا کی ایک چھوٹی سی ریاست قدھا میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد اس ریاست کے سلطان تھے. انہوں نے بینکاک اور پنانگ کے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی. دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ یونائٹڈ ملایا نیشنل آرگنائزیشن کے چیئرمین منتخب ہوئے. اس تنظیم کی کوششوں سے 30 اگست سن 1957 کو ملایا آزاد ہو گیا اور تنکو عبد الرحمن اس نئی مملکت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. 16 ستمبر سن 1963 کو ان کی کوششوں سے ملیشیا کا قیام عمل میں آیا. اپریل 1964 میں ملک کے پہلے عام انتخابات میں ان کی جماعت نے بھاری اکثریت حاصل کی اور عبد الرحمن ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. 30 اگست 1970 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے. پھر وہ OIC کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے اور دسمبر سن 1973 میں اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے. 6 دسمبر سن 1990 کو ان کا انتقال ہو گیا. آٹھ فروری سن 1963 عیسوی کو عراق میں کرنل عبدالسلام عارف نے باس پارٹی کے افسروں کے ساتھ مل کر ایک خونریز فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت عراق کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. کرنل عبدالسلام عارف نے عراقی فضائیہ کی مدد سے اس وقت کے عراقی صدر عبدالکریم قاسم کی قیام گاہ پر بمباری کی اور انہیں گرفتار کر کے خود عراق کے صدر بن بیٹھے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خود عبد الکریم قاسم نے بھی سن 1958 میں عراق کے آخری بادشاہ شاہ فیصل کے خلاف فوجی بغاوت اور شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کرنل عبدالسلام عارف سن 1966 میں ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف نے اقتدار سنبھال لیا، تاہم وہ بھی اپنے بھائی کے انجام سے دوچار ہوئے اور جلد ہی اقتدار پر صدام حسین کا قبضہ ہو گیا، جو سن 2003 میں امریکی فوج کے حملے تک جاری رہا۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے افسروں کی کثیر تعداد امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ لوگ قرآن سے آ ملے ہیں، قرآن آپ کا محافظ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم ایران میں اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے۔ اسی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے 19 بہمن کو ایران میں یوم فضائیہ منایا جاتا ہے۔ یہ تاریخی ملاقات فوج میں انقلابی اور نظریاتی افراد کی موجودگی کا ثبوت تھی، اور یہ ملاقات شاہی حکومت کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا لوثد علی ذنبا الا غفرت ولو غما الا اذهبت ولو عدوا الا دفعت ببسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء استدفع كل مكروه اوله سخطه واستجلب كل محبوب اوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.